السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وسيدنا أبو هريرة عنه بيان فرماته: ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبرائيل عليه السلام: رغم أنف امرئ، وفي رواية رغم أنف عبد، دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة، فقلت آمين. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني وغيره، وصححه الألباني. آج خطبه کا موضوع ہے رمضان کے آخر میں دو اہم باتیں. رمضان کے آخری چند دن اور چند راتیں باقی رہ گئی ہیں. ہم نے تو جان لیا ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی خوب پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے کیا ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے یا نہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے دو اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات جو ہمارا خطبہ ہے اور خطیب نے جو بات کی ہے، رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت کے تعلق سے ہے. رمضان آیا ہے، محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں پھر سے ایک رمضان کا مہینہ آیا ہے. کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، تراویح کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، عبادات میں بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے. اس دنیا سے چل بسے تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، اپنی گناہوں کی مغفرت کا اور موقع دیا ہے رمضان کے مہینے میں. ہمارے گناہ ہم گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ان سے زیادہ وسیع ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ رمضان آیا ہماری زندگی میں اور چلا گیا ہے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی، نہ اپنے گناہوں کی خبر ہوئی اور نہ گناہوں کی مغفرت کی کوئی خبر ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کیسا انسان ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ دیکھیں، ہم روزے رکھتے ہیں عادت کے طور پر، کاش ہم عبادت سمجھ کے روزے رکھتے تو شاید ہماری حالت یہ نہ ہوتی. ہماری حالت کیا ہے؟ ٹھیک تو ہے، ہماری حالت بالکل ٹھیک ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے. بہترین راتیں ہیں، اور ان بہترین راتوں میں بازاروں کو دیکھ لیں، روڈوں کو دیکھ لیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، واللہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک رات لیلۃ القدر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے ایک رات میں عبادت کرنا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورج غروب ہونے سے لے کر فجر تک کا وقت ہے لیلۃ القدر کا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض ایسی مارکیٹ سے جو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، مجھے کل پتہ چلا ہے 24 گھنٹے، پورے سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا. رمضان میں اور آخری عشرے میں، آخری ایام میں 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، اور پارکنگ واللہ ہی نہیں ملتی. بعض ساتھی گئے ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد، ضرورت کے لیے، کہتے پارکنگ نہیں ملی ہمیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں شاپنگ سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کون سی شاپنگ ہے جو روزانہ جانا پڑتا ہے؟ کہتے عید کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے. آپ جانتے عید ہوتے کس کی ہے؟ عید کی خوشیاں کون مناتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ عجب بات دیکھیں، رمضان میں سے جو ہم نے کمایا ہے، کیا کمایا ہے؟ 30 دن 30 راتیں گزر گئیں، چند آخری ایام باقی، چند آخری راتیں باقی ہیں. رمضان میں کبھی ہم اگر اکیلے بیٹھے اور سوچیں، ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں، ہم نے رمضان میں کمایا کیا ہے؟ ابھی تک کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے؟ کیا اپنی مغفرت کر لی ہے؟ اپنی مغفرت اپنے رب رحیم سے کروا لی ہے؟ اگر نہیں کروائی ہے تو خطرہ جانتے کتنی بڑا خطرہ ہے؟ سن لیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے، ایک سیڑھی پر چڑھے، فرمایا آمین، پھر دوسری پر چڑھے، فرمایا آمین، پھر تیسری پر فرمایا آمین. تو صحابہ نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے معمول تو نہ تھا، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمائے 3 مرتبہ اس طریقے سے، تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ عجب بات دیکھیں، خاص مقصد کے لیے اس خاص وقت میں آئے ہیں. جاتے مقصد کیا ہے؟ بد دعا دینے کے لیے آئے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں اس بد دعا پر. بد دعا کیا ہے؟ پہلی بد دعا، 3 بد دعائیں ہیں. پہلی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل آئے میرے پاس اور فرمایا، رغم انف امرئ، اور دوسری روایت رغم انف عبد، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے. رغم امس سے مراد وہ شخص ہلاک ہو جائے, بد دعا ہے. دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, جس کے زندگی میں رمضان داخل ہوا, رمضان آیا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی, ہلاک ہو جائے یہ شخص. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آمین. سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں, رغم انف عبد ذکرت عنده فلم يصلي عليك, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا ہے اور اس نے درود نہ بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر تیسری سیڑھی پر جب پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل علیہ السلام بدعا فرماتے ہیں, رغم انف عبد ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنة فقلت آمین. اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکا. فقلت آمین, میں نے آمین کہا. صحیح حدیث ہے, امام بخاری نے الادب المفرد میں اسے روایت کیا ہے, طبرانی نے بھی کیا ہے اور محدثین نے بھی کیا ہے, اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے, پہلا جملہ ہے, پہلی بد دعا, ہلاک ہو جائے وہ شخص. اور رغم امس سے مراد ہے کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے لیکن اسے موت نہ آئے. عرب میں دور جاہلیت میں جب کسی شخص کو تڑپتا ہوا دیکھتے تو کہتے یہ سب سے بڑا ہلاک ہونے والا ہے, جس کے سخت ترین موت کا آنا, تڑپ تڑپ کے مرنا, یہ ہوتا ہے رغم انف عبد. آسمان سے سب سے عظیم فرشتہ نازل ہوتا ہے, سب سے عظیم مخلوق آسمان کی مخلوقات میں سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہے, اور پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک بار دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین فرما رہے ہیں, کیا بچے گا اس شخص کا, مجھے بتائے. ہلاکت سے کون اسے بچا سکتا ہے؟ رمضان آیا زندگی میں, مغفرت نہ ہو سکی. رب رحیم ہے, رب رحمان ہے, کریم ہے, مغفرت کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے, مغفرت نہ کروا سکے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ آیت جو ہے تقریباً ہر خطبے میں رمضان میں ہم پڑھتے ہیں, اس آیت کریمہ سے خطبے کا آغاز کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیا گیا, فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس پوری آیت میں صرف ایک چیز کو جانتے ہیں بس, وہ کیا ہے؟ الصیام, روزہ رکھا ہے. رمضان مطلب روزہ رکھنا بس. یا الذین آمنوا اور تتقون کہیں پر نہیں. ابتدا اور انتہا آیت کی, ابتدا دیکھیں اللہ تعالی ایمان والوں کو مخاطب ہے, آیت کے اختتام تقویٰ سے ہوتا ہے. روزہ ایمان اور تقویٰ کے بیچ میں روزہ ہے. جو مومن نہیں متقین اس کا روزہ بھی نہیں. یوں تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو روزے قبول فرماتا ہے, یعنی روزہ قضا نہیں کرنا پڑتا. جو تقویٰ کا راستہ اختیار نہیں کرتا, جو بے ایمانی سے کام کر, جس کے ایمان میں خلل یا کمزوری ہے, اگر اس کا روزہ قبول نہ ہوتا, اس قضا فرض ہو جاتا تو ہم کہاں جاتے. کہ اس کریم کا اور کرم ہے ہمارے اوپر. اگر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کون روزے دار ہوتا, اگر دھوکہ دینے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کس کا روزہ باقی رہتا. چغل خوری سے, غیبت سے, یا کسی کبیرہ گناہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا اور قضا فرض ہو جاتی تو کتنی روزے دار باقی بچتا مجھے بتائے. لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں, صرف ہمیں ان چیزوں سے بچنے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے, بس باقی کوئی پرواہ نہیں ہے. جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, بدعقیدگی ہے, ظلم ہے, کچھ بھی ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایمان میں خلل کمزوری ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تقویٰ ہے نہیں ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. بس روزے, لوگوں نے روزہ رکھا ہے رمضان میں, ہم نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. سمجھیں ایمان کیا ہے, سمجھیں تقویٰ کیا ہے. نہیں سمجھ آئی ابھی تک تو ابھی وقت ہے, ابھی بہترین دن باقی ہیں اور بہترین راتیں باقی ہیں. اب یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑا حکم دینا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی خبر دینا چاہتے ہیں تو ابتدا ہوتی یا ایھا الذین آمنوا. یہ اہل ایمان کے لیے حکم ہے. اور ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے, پتہ اہل ایمان کون ہے ہم میں سے, جیسے کہ حکم ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے ہم عادت کے طور پہ عبادت کرتے ہیں, عبادت سمجھ کر اپنے دل سے بہت کم لوگ کرتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور لعلکم تتقون ایمان سے بالکل جڑا ہوا ہے. یا الذین آمنوا ابتداء میں اور تتقون آخر میں بالکل جڑے ہوئے, ایک درمیان میں روزہ ہے. جس کا ایمان درست نہیں ہے اس کا تقویٰ درست ہو ہی نہیں سکتا. جس کے ایمان میں خلل ہے اس کے تقویٰ میں بھی خلل لازمی ہے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار نمازی بھی ہے, روزے دار بھی ہے, تہجد گزار بھی ہے, عمرے بھی کرتا ہے, حج بھی کرتا ہے, سچ بھی بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, دھوکہ نہیں دیتا, کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی کا حق نہیں کھائے, تو یہ تو متقی ہے نا. اس کی مغفرت تو ہو گئی ہے نا. ایک اہم چیز باقی ہے, کیونکہ تقویٰ جو ہے دل کی پاکیزگی ہے. دل کو پاک کرنا ہے. کس چیز سے؟ صرف شہوتوں سے, ناجائز خواہشات سے, کبائر محرمات سے, جن کا تعلق صرف شہوتوں سے ہے. یہ آدھا تقویٰ ہے. اصل دل کی پاکیزگی ہوتی ہے شکوک اور شبہات سے دل کو پاک کرنا, بدعقیدگی سے دل کو پاک کرنا, غلط مناہج سے دل کو پاک کرنا. ورنہ اگر بات نماز, روزے, حج, زکات کی ہوتی تو خوارج جیسے لوگ تھے جو عبادات میں حد سے گزر جاتے تھے. ان کی نمازیں دیکھ کر صحابہ حیران ہو جاتے تھے, ان کی تلاوت قرآن دیکھ کر دنیا کے سب سے عظیم صحابہ حیران ہو جاتے تھے. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے امت میں اور مخاطب ہیں صحابہ سے, جو انبیاء کے بعد سب سے عظیم اور بہترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے امت میں, قرآن پڑھیں گے, حق سے اترے گا نہیں قرآن, ان کے کثرت سے تلاوت کریں گے قرآن مجید کے. عجب بات دیکھیں, قرآن پڑھیں گے, حلق سے اترے گا نہیں, یعنی کثرت سے تلاوت کریں گے دل میں نہیں اترے گا, سمجھیں گے نہیں اسے. اگر سمجھیں گے اپنی خواہش نفس کے مطابق سمجھیں گے, شریعت کے اصول کے مطابق نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت کو مخاطب ہو کر، تم اپنی نمازوں کو حقارک نظر سے دیکھو ان کی نمازوں کے سامنے، لیکن دین سے ایسے خارج ہوتے ہیں جیسے کہ تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح احادیث میں کتنی احادیث و روایتیں موجود ہیں خوارج کے تعلق سے. کیا وہ متقی تھے؟ کیا خوارج متقی تھے؟ عجب بات دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن جہنم کے کتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ سب سے بدترین لوگ اس آسمان کے نیچے خوارج ہیں. دوسری حدیث میں جہنم کے کتے ہیں خوارج. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنے والے، کثرت سے نماز پڑھنے والے، حج عمرہ کرنے والے، روزے رکھنے والے، وجہ کیا ہے؟ تقوی میں خلل ہے. صرف شہوات سے اجتناب کافی نہیں ہے، شہوات سے اجتناب بھی کرنا ہے، اس سے بڑھ کر شبہات سے بھی اجتناب کرنا ہے. یہ تقوی ہے، مکمل تقوی ہے، اور اس کے لیے سلف کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا. خوارج نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام، کس کے خلاف تلوار اٹھائی؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی. کیوں؟ کیونکہ منہج صحابہ والا نہیں ہے، دین کو سمجھا صحابہ کی سمجھ کے مخالف ہے. قرآن کو سمجھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، لیکن کیسے سمجھا ہے؟ کیا صحابہ اور سلف کے مطابق کے مخالف؟ جب سمجھ غلط ہوئی تو تلوار بھی انہی کے خلاف اٹھی. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان میں خلل ہے تو تقوی میں بھی خلل ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان اور تقوی لازم اور ملزوم ہے. جب ہم اصول ایمان کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، کلمہ توحید کی بات کرتے ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں ہر خطبے میں ایک ہی بات ہم سنتے ہیں، توحید ہے، توحید ہے، توحید ہے. نہیں، ہمارے پاس یہی ہے. ہمارے پاس جو توحید ہے، سنت منہج السلف ہے، یہ ہماری دعوت ہے. لوگوں کی تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، کوئی قصے کہانیاں ہمارے پاس نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، 950 سال کس چیز کی دعوت دی؟ ایک دو سال نہیں، 10-20-100 سال نہیں، 950 سال کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی، ایک ہی دعوت تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مکہ میں 13 سال رہے، مکی زندگی 13 سال، کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی. یہ ہمارے دین کی اساس ہے، ہمارے دعوت کی بھی اساس ہے. واللہ جس نے اپنی زندگی میں توحید کو ایک دفعہ بسا لیا ہے، اس کی زندگی اور آخرت آسان ہو گئی ہے. اگر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا، مغفرت کرنی ہے، تو توحید کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ واللہ مغفرت نہیں ہے. شرک والوں کی، اہل شرک کی کوئی مغفرت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ اپنے کسی کو شریک کرنے والے کو مغفرت نہیں کرتا، کبھی مغفرت نہیں کرے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے، چاہے سورج ہو، چاند ہو، درخت ہو، پتھر ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا کسی مخلوق میں سے کسی کو یہ حق دے دیا ہے، غیر اللہ کو پکار لیا ہے، مدد مانگ لی ہے، نظر نیاز کر لی ہے، قربانی کر لی ہے، تو ایسے شخص شرک کرنے والا ہے، اور ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ پہلی بات ہے. رمضان کے آخر میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی بہترین راتیں باقی ہیں. اپنا عقیدہ درست کر لے، شرک بدعات و خرافات سے توبہ کر لے، اپنی مغفرت کروا لے، رمضان ابھی باقی ہے، ورنہ واللہ کسی کے ہلاک ہونے کے لیے، ناکام ہونے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے کہ رمضان آیا ہے، چلا گیا ہے، مغفرت نہ ہو سکے۔ اہل بدعت کی زندگی میں رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن مغفرت نہیں کروا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بدعت سے توبہ نہیں کرتے۔ ہم پورا مہینہ سوچتے رہتے ہم نے جھوٹ سے اجتناب کیا ہے، دھوکہ دہی سے اجتناب کیا ہے، ظلم سے اجتناب کیا ہے، چغل خوری سے اجتناب کیا ہے، غیبت سے اجتناب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا بدعت سے توبہ کی ہے، بدعت سے اجتناب کیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ بعض لوگوں کو یقین ہے، جہل مرکب کا یقین ہے، کہتے ہیں ہم تو ہیں ہی ٹھیک، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا منہج بھی ٹھیک ہے۔ کل کے خوارج یہی کچھ کرتے تھے، بلکہ اپنی گردنیں کٹوا لیں، لیکن اپنی بدعقیدگیوں کو نہ چھوڑا، توبہ نہیں کی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے۔ یعنی عذاب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بجلی گرے گی، کوئی سامنے جل جائے گا، یہ عذاب کی نشانی نہیں۔ اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص غلط راستے پر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے یہ غلط راستہ آسان کر دے، بدعقیدگی پر ہو، اسی پر اس کی موت ہو۔ جس پر عذاب نازل ہوتا ہے، زمین خسف ہو جاتی ہے، دھس جاتی ہے، یا آسمان سے بجلی گرتی ہے، یا طوفان میں مر جاتا ہے، زلزلے میں مر جاتا ہے، اس کا عمل رک گیا ہے، مر گیا ہے۔ لیکن جس کی زندگی لمبی ہو جائے بدعت پر یا بدعقیدگی پر، اس لمبی زندگی بعد اسے موت آ جائے، تو جیسا ناکام کون ہو سکتا ہے؟ اپنے عقیدہ درست کر لیں، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے۔ دوسری بات جو میں نے کرنی تھی، جو خطیب نے نہیں کی، جو باقی دو چیزیں اس حدیث میں بیان کر دوں، رغم انف امرئن یا عبد کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک تو رمضان ہم نے جان لیا ہے، رمضان آیا ہے، مغفرت نہیں ہو سکی تو میرا شخص ہلاک ہونے والا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، جس شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے، اور جو درود نہیں بھیجتا وہ اس بد دعا میں شامل ہے، وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔ اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حقوق کی بات کرتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، درود بھیجنے سب سے آخری حق ہے، اس سے پہلے چار اور حقوق بھی ہیں، میں مختصر اگر بیان کروں۔ اگر ذکر کرتے ہوئے کوئی شخص درود نہیں بھیجتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو باقی چار وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ درود ہے، اس سے بڑھ کر احترام ہے، توقیر ہے، تعظیم ہے، اس سے بڑھ کر محبت ہے، اس سے بڑھ کر اتباع ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔ یہ پانچ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے، کیا ہم جانتے ہیں؟ یہ پھر سے سب سے بڑا حق ہے، رسالت پر ایمان، اس کے بعد ہے اتباع، اس کے بعد ہے محبت، اس کے بعد ہے توقیر و احترام، تعظیم، اور اس کے بعد آخر میں درود بھیجنا۔ ہم درود سے کثرت سے بھیجا کرتے ہیں، لیکن باقی چار کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ احترام بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری اتباع اور جو ایمان ہے؟ دیکھیں پھر سے، یا الذین آمنوا، ایمان کی بات سب سے پہلے نمبر پہ سب سے بڑی بات ہے، ہمارا ایمان کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی رسالت پر، اور اس سے مراد کیا ہے، ایمان کیسے لایا جاتا ہے، اتباع کیسے کی جاتی ہے، اتباع کی ضد بھی ابتداء بدعت ہے، وہ کیا ہے؟ اور تیسری چیز اس حدیث میں، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں، جس شخص نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو یا ان میں سے ایک کو پا لیا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکا، ایسے شخص ہلاک ہونے والا ہے، ناکام شخص ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کے دو دروازے کھول دیے اور وہ دونوں میں سے، دو دروازوں میں سے ایک میں سے نہیں داخل نہ ہو سکا جنت میں، دیکھ جس نے ہوش سنبھالا والدین نہیں ہے، جو یتیم ہے، وہ تو اس ہلاکت سے بچ گیا ہے، اس بد دعا سے بچ گیا ہے، لیکن جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے بخشا، اس شرف سے بخشا ہے اور آنکھیں کھولی ہیں، ہوش سنبھالا ہے اور اپنے والدین کو پایا ہے. ہمیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے، اف. اور آپ یہ دیکھیں ہم اپنے والدین سے کیسے گفتگو کرتے ہیں اور کیسے پیش آتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. والدین آئے ہیں اور چلے گئے ہیں اور ہم سب نے جانا ہے، موت آ کر رہے گی، لیکن ایسا شخص جس کی زندگی والدین آئے ہوں، دونوں ان میں سے ایک آیا ہو، اس نے ایک کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا، ان کے ساتھ حسن سلوکی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، تو ایسا شخص ناکام ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے، اور یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، یہ بھی آپ ساتھ اپنے ساتھ لے کے جائیں، زکاۃ الفطر کے تعلق سے. خطبے کا موضوع تو نہیں تھا یہ، لیکن کئی سوال اس موضوع کے تعلق سے آئے ہیں، زکاۃ الفطر کے تعلق سے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ دو باتیں ہم کر لیں. اور یہ تحفہ جو جانے سے پہلے ساتھ آپ کو دے دیں گے، یہ ایک یعنی پورا چھوٹا سا کتابچہ جس میں آپ کو انشاءاللہ جو بھی یعنی اشکال ہیں یا جو بھی آپ کے سوال ہیں زکاۃ الفطر کے تعلق سے، انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائیں گے. انشاءاللہ زکاۃ الفطر جو ہے اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں، اور یہ وہ زکوٰۃ ہے جو روزے دار نکالتے ہیں رمضان کے آخر میں، عید نماز سے پہلے تک، رمضان سے ایک یا دو دن پہلے اور عید نماز سے پہلے تک کا وقت ہے. عید نماز کے بعد یہ صدقہ جو ہے یا زکاۃ الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر، فرض ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرمایا، سید عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہے، قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زكاة الفطر صاع من تمر او صاع من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. سيدنا عبد الله بن عمر رحمه الله فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زكاة الفطر ایک صاع کھجور، ایک صاع جو کو فرض کر دیا ہے ہر غلام اور آزاد پر، مرد عورت پر، چھوٹے اور بڑے مسلمانوں میں سے، اور حکم دیا ہے کہ نماز یعنی نماز نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس حدیث میں بہت سارے احکام سامنے آ جاتے ہیں جن میں سے حکم زکاۃ الفطر کا فرض ہے، اور عید نماز سے پہلے تک یہ زکاۃ نکالنی ہے. اس کی مقدار ایک صاع ہے. کس چیز میں سے ایک صاع؟ اناج میں سے، چاہے جو ہو یا چاول ہو، کھجور ہو اور ان جیسی چیزیں جو کھائی بھی جاتی ہیں اور لمبے عرصے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے. اور ایک صاع جو ہوتا ہے وہ یہ چار لپ ہوتی ہیں، لپ اسے کہتے ہیں جو مد ہوتا ہے، دونوں ہتھیلوں کو آپ جوڑیں، یعنی معتدل قد و قامت کا شخص دونوں ہتھیلوں کو جوڑے، چار بھر کے اگر آپ اس کو ڈال دیتے کسی برتن میں، تو اسے کہتے ہیں ایک صاع. اور صاع نبوی جو یعنی معروف ہے، اب خاص پیمانہ، خاص برتن جس میں اس اناج کو ماپا جاتا ہے، وہ موجود بھی ہے. اب دیکھتے ہیں اب تو آسانی ہو گئی، یعنی چھوٹی چھوٹی بوریاں بنی ہوئی ہیں یہاں پر تو چاولوں کی، جو زکاۃ الفطر یا فطرانے کے لیے لوگ لیتے ہیں. اس کی مقدار اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو اور آپ کے پاس وہ برتن بھی نہ ہو یا پیمانہ جو ہے، تو آسان طریقہ کیا ہے، یہ چار لپ جو ہیں آپ بھر کے آپ یہ ڈال، یہ ایک صاع کے برابر ہے، آسان ہے. اور اس کی جو حکمت ہے، جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، روزدار کے لیے پاکیزگی ہے. جو بھی یعنی لغو رفث ہوتا ہے، کوئی بےہدہ بات ہوتی ہے، کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو یہ کفارہ ہے. جو زکاۃ الفطر ہے، یہ ان گناہوں کا جو ہم کرتے ہیں یہ کفارہ ہے، اور روزے دار کے لیے پاکیزگی ہے، اور یہ کھانا ہے مسکینوں کے لیے جو مستحقین ہیں ان کے لیے فائدہ ہے بھی ہے اور کھانا بھی ہے، یہ حکمت ہے. اور اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا زکوٰۃ الفطر ریال روپے میں دی جا سکتی ہے؟ اور اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علماء کے اختلاف ہے، سلف کے بھی اس میں اختلاف ہے، جو قول راج اور صحیح قول یہ ہے کہ ریال اور روپے نہیں دیے جاتے. اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع دینا ہے کھجور میں سے یا جو وغیرہ میں سے، یہ سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں یہی ہوتا تھا. سیدنا عمر بن عزیز رحمہ اللہ جو معروف تابعی ہیں، ان کے زمانے میں انہوں نے پیسہ لینا شروع کیا، اور بعض سلف نے کہا کہ پیسہ لینا جائز ہے کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے. دیکھیں اگر ہم ضرورت کی بات کرتے ہیں تو پیسوں کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کے زمانے میں پیسوں کی ضرورت تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی، کس نے کہا ضرورت نہیں تھی؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے صرف اناج ہی زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے اور لیا ہے، پیسوں کی لین دین نہیں کی زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے. اور ایک بھائی کا سوال بھی اس میں آیا ہے کہ بعض سلف سے یہ ثابت ہے، یعنی مصنف ابن شیبہ میں بعض روایت بعض آثار آئے ہیں سلف میں سے کہ وہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ ریال روپیہ کی شکل میں لیتے تھے، یعنی درہم اور دینار کی صورت میں لیتے تھے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو اس کی وضاحت یعنی مطلوب ہے. پہلی بات ہے میں نے یہ میرا قول نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، میں نے عرض کے کیس میں سلف کا اختلاف، علماء کا بھی اختلاف ہے، اور قول راجح یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ الفطر کے لیے جیسے حدیث میں آیا ہے پیسہ دینا درست نہیں ہے، بلکہ اناج جو ہے صاع من تمر وصاع من شعیر جیسے کہ حدیث میں آیا ہے یہ دینا ہے. رہے گی بات سلف کی، جو آثار ہیں صحیح آثار ہیں، ضعیف نہیں ہیں، آثار تو صحیح ہیں، لیکن کیا اوپر عمل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ ایسا سوال امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا. مغنی میں امام قدامہ نقل کرتے ہیں، بڑی پیاری بات، ذرا غور سے سنیں. امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب زکوٰۃ و فطر مال کی صورت میں، دینا درہم کی صورت میں کیا جائز ہے؟ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ قبول نہ ہوگی، اخاف اللہ تجزئ. تو شخص نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ لیا کرتے تھے، خلیفہ بھی تھے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، اور درہم لیا کرتے تھے زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے. فرماتے ہیں امام احمد رحمہ رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں، فلان فلان کے قول کو لیتے ہیں، جب کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر وصاع من شعیر الى آخر الحدیث، پوری حدیث پوری بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صاع من تمر وصاع من شعیر زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں فلان اور فلان نے یہ کہا کہ پیسے لینے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کسی اور کو قول کو لیتے ہیں. تو یہ قول میں سمجھتا ہوں بہت یعنی بڑا قول ہے اور کافی قوی قول ہے. اور شیخ بن باز رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر جو یعنی علماء ہیں، لجنۃ الدائمہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ اسی اناج کی شکل میں یعنی دی جائے گی اور لی جائے گی، نہ کہ ریال اور روپے اور درہم کی صورت میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.